اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق. اب پیچھے ان کے شرک کی بات تھی نا، تو اب اللہ کی کائنات کی نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی دکھائی جا رہی ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پیچھے کیا تھا؟ امر، یہاں خلق ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ لہ الخلق ولہ الامر، ہر طرح کے کام اللہ ہی کرتا ہے. ساری دنیا ایک ہی ذات نے پیدا کی اور اب وہی ذات اس کے نظام کو چلا رہا ہے، یہ مطلب ہے. یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنا تو دی کائنات خود، لیکن اب اس کے انتظام میں بزرگ شامل ہیں، بڑے بڑے سینٹس اور جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ اللہ کی نعوذ باللہ مدد کرتے ہیں اس کائنات کو چلانے میں. تو سورت بقرہ آیت الکرسی میں تو کہہ دیا کہ الولا یعودہ حفظہما، جو بنا سکتا ہے کہ اس کو حفاظت کرنی مشکل ہے. دیکھیں نا، یہ گھر کسی نے خود بلڈ کر دیا، یہ پوری عمارت بنا دی، تو بعد میں اس کو صاف رکھنا اور اس کی مینٹیننس اور کہیں کٹ لگ گیا تو اس کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل ہوگا اس کے لیے؟ تو اللہ کے لیے نہ بنانا مشکل ہے نہ اللہ کے لیے چلانا مشکل ہے. اوپر سے نیچے تک کی ہر چیز اس کی ہے. اور یاد رکھیے، ایک کے ہاتھ میں ہے نا تو ٹھیک چل رہا ہے. کائنات کی جو وحدت ہے نا وہ اللہ کے ایک ہونے میں. دیکھیے، جب مختلف لوگ کسی چیزوں کو انسٹرکشنز دیتے ہیں تو وہ چیزیں کیسی ہو جاتی ہیں، آپ سب اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک دن ذرا اپنے گھر میں دونوں بچوں کو بڑا بنا دیں کہ بیٹا آج تم دونوں مل کے کچن کا نظام چلاؤ، تو آپ دیکھیں گے اینڈ پہ وہ دونوں بہنیں یا بہن بھائی لڑ رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے تم دونوں پیچھے ہو جاؤ میں خود کر لوں گی. دو بچوں کو ہی کہتے ہیں نا بیٹا پانی لاؤ، تو دیکھیے فریج تک جانے تک لڑ رہے ہوں گے، وہ کہے گا میں نے لانا ہے، وہ کہے گا میں نے لانا ہے. تو ہیت میں حریت ہے. ایک رب کا بن جاؤ، تمہاری زندگی میں امن اور چین آئے گا. یہ جو ہماری زندگی کا تلچھٹ ہے نا، ٹیڑھا پن ہے، گڑبڑ ہے، اس کلاس روم کے ماحول اور گھر کے ماحول، رمضان اور غیر رمضان میں جو فرق ہے نا، وہ اس تضاد کا نتیجہ. آج بھی آپ میں سے وہ ساتھی جن کی زندگی فطرت پہ ہے، تو ان کے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کے قرآن کی کلاس میں بیٹھنے کے ماحول اور وہاں کی سنی ہوئی باتوں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں فرق نہیں ہے. تو کریں کیا؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فطرت سے سنکنائز کریں، نہ کہ ہم دو مختلف گرم اور ٹھنڈوں کو ملانے کی کوششوں میں اپنے آپ کو پیچھے کر دیں. پھر آگے تدریج کے مراحل بتائے گئے کیسے تخلیق ہوئی. آیت نمبر 4، خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے. نطفہ، اللہ اکبر، پانی کی بوند سے بوند جب ملتی ہے، زائیگوٹ کے معنوں میں ماں اور باپ کے ملاب سے جو چیز بنی اس کو یہاں نطفہ کہا، فیٹس کہنے آج کے دور میں. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر یکا یک وہ جھگڑالو ہو گیا. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ ایک پانی کی بوند، نہ تھا نہ ہو سکتا تھا، اللہ نہ بناتا تو رہتا بھی نہ. لیکن دنیا میں آتے ہی اسی رب کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگتا ہے. اور انسان کا جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں خود اپنے کام کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح جھگڑالو بنتا ہے. آپ دیکھیے، بچے کی جب زبان کھلتی ہے تو جھگڑے، بچہ بولتا نہیں ہے تو ماں سے جھگڑا، دودھ پینے پہ جھگڑا، سونے پہ جھگڑا. کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چڑا ہوا ہے. وہ چڑا ہوا نہیں ہے، وہ جھگڑالو ہے. چھوٹا بچہ ماں سے ضدیں شروع ہو جاتا ہے، پہلے تو دنیا میں آنے کے وقت ہی جھگڑا شروع ہے. یہ جو روتا ہوا بچہ دنیا میں آتا ہے، فیضا ہوا خسیم و مبین، پھر اشاروں سے روتا ہے، پھر چیخ کے روتا ہے، پیٹ میں درد ہے تو جھگڑا، ضد ہے، دودھ نہیں پینا ماں کا تو نہیں پینا، نہیں نہانا تو نہیں نہانا. آپ کہتے ہیں بلا وجہ رو رہا ہے، لیکن اصل میں انسان کی حقیقت بتائی گئی کہ انسان جھگڑتا ہے. اور جب زبان آتی ہے تو پھر گھر کی لڑائیاں دیکھا کرے، ایک سے دوسرا بچہ آ جائے تو جھگڑے شروع. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو پتہ ہے کچھ نہیں، لیکن اپنی سوچ سے کچھ سوچتا ہے اور پھر اس پہ عقلی اور نقلی دلیلیں دیتا ہے. اور اللہ نے بولنے کی جو نعمت دے دی، اس نعمت کا مس یوز کیا کہ پھر اللہ کو بھی سامنے نہیں لاتا. سورت یاسین میں ہم پڑھیں گے، ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک پرانی سی ہڈی اٹھائی، قبرستان سے گزر رہا تھا، وہاں کوئی پرانی ہڈی تھی، بالکل پرانی ہو چکی تھی، اس کو اٹھا لایا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا، میں یوحی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو جبکہ یہ پرانی ہو چکی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں جواب دیا تھا کل یوکی الذی انشأہ اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جو پہلی دفعہ ہے. تو اس جھگڑے کی طرف اشارہ آتا ہے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے. آج کے دور کے انسان کا جھگڑا کیا ہے کہ ہم جو نظام بناتے ہیں وہ اللہ کے نظام سے زیادہ کامیاب ہے اور اس کو پیش کرو اور اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرو. میرا اور آپ کا اس میں عمل کیا ہونا چاہیے کہ زندگی میں جھگڑوں کو ختم کر دیں. جھگڑا کسی کے بھی ساتھ اچھا نہیں، چاہے آپ کسی کو دین سکھانے کے لیے جھگڑے کریں. جھگڑوں سے اتنا دور بھاگیں جتنا موت سے دور بھاگتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم دین کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں نا، تو ہماری عام بات بھی لوگوں کو جھگڑا لگتی ہے. یقین کیجئے، دوسرا بندہ دلائل دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ایکسٹرا سمارٹ ہے، بچے دیکھو کیسے چپ کرا دیتے ہیں. آپ دین کی اپنی سچی بات کی دلیل دیتے ہوئے پیار سے محبت سے بھی بات کریں گے نا، تو کہیں گے زبان بڑی کھل گئی ہے اس کی، اب یہ بولنا بہت آگے اس کو، یہ اپنے بارے میں بہت کچھ کرنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے انسان کو پھر بتا دو کہ تم اللہ کے لیے اپنے معاملات کو ٹھنڈا کر لو. سورۃ مرسلات آیت 20 میں بھی آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. سورۃ طارق میں آتا ہے فلینظر الانسان مما خلق، بس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. سورۃ مریم آیت 66-67 میں آتا ہے ولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اس پہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی جھگڑے کب ختم ہوں گے؟ جب ہم اپنی اوقات یاد کریں گے، جب ہم اپنی اصل کو دیکھیں گے کہ ہم کیا تھے اور کس طرح کے حالات میں آتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصل کو پہچاننے والا بنا دے. اگلی آیت میں کائنات کی ایک بہت ہی خوبصورت فیکٹری انعام دیکھتے ہیں والانعام خلقها، اور چوپایوں کو بھی تو اس نے ہی پیدا کیا. انعام کا لفظ کیٹلز کے لیے آتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے اندر اونٹ بھی شامل ہو. اصل میں عربی میں نعم اونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر کیٹل کو، کیٹل سے مراد چوپائے کہہ لیجئے، ان کو ہم انعام کہہ دیتے ہیں، شرط یہ کہ اس میں اونٹ ہو. اگر اونٹ نہیں ہوگا نا پھر انعام نہیں کہیں گے. سورۃ الانعام میں بھی یہی لفظ گزرا. تو والانعام خلقها، ہم نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ ویسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، بھینس، یہ سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں. تم کیا لیتے ہو ان سے؟ لکم فیہا دفء و منافع و منہا تاکلون، اور ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. تین فائدے ہیں، ہائی لائٹ کر لیجئے. دف، دف کا لفظ جو ہے نا گرم رکھنے کے سامان کو کہتے ہیں. آج کے دور میں یہ جو لفظ ہے نا سینٹرل ہیٹنگ، اس کو عربی زبان میں تدفیہ کہتے ہیں. تدفیہ، وہی دف کے ساتھ تا لگا لیجئے، اینڈ پہ ہا لگا دے، یعنی وارم رکھنے کا سامان. جاڑے کی پوشاکیں، وولن کہہ لیجئے، لیدر جیکٹس کہہ لیجئے. آپ دیکھیے کہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت سمجھ آئے گی کہ بعض دفعہ ایسی سردی ہوتی ہے کہ پیور لیدر کی جیکٹ کے بغیر سردی رکتی نہیں ہے، پیور وول کے سویٹر کے بغیر، سنتھیٹک سویٹر سے سردی رکتی نہیں ہے. تو وہی مراد ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہیں ہم نے کیا کچھ دیا کہ اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں یہ باہر پھرتے ہیں، ان کو ٹھنڈ کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ وہی جیکٹ جب آپ پہنتے تو آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی، تو ان کے جسم پہ چڑھی ہوئی تو ان کو کیسے ٹھنڈ لگے گی. اور ویسے بھی اللہ نے جانوروں کے جسم کے اندر نا بلڈ کا ایک ایسا سسٹم کیا ہے، ایک ہوتا ہے کولڈ بلڈ ہونا، ایک ہوتا ہے وارم بلڈڈ، یہ اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین کر لیتے ہیں. ہمیں تو کرنا پڑتا ہے نا، ان کی باڈی میں آٹومیشن لگا ہوا ہے. پھر دوسرا ان کا فائدہ دیکھیے، وہ منافیو، نفع کی چیزیں. وہ کیا کہیں، اس میں سے ہمیں دودھ ملتا ہے، اور ان کے سینگوں سے کیا کچھ بنتا ہے، کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ کیا نہیں ملتا؟ آپ صرف اپنی کچن کے اندر جو میٹھی چیزیں ہیں نا ان کو جمع کر لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جانوروں سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. کھیر ہے، کسٹرڈ ہے، کھانے کی چیزیں، ڈیزرٹس ہیں، ہر چیز دودھ سے بنتی ہے، پنیر ہے. پھر آپ دیکھیے سواریاں ہیں اس کے اندر، یعنی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی، اور حد کیا ہو گئی کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ کو تو ذبح کر کے کھا بھی جاتے ہو. گوشت کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ جن جانوروں کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے نا ان کی گروتھ بہت زیادہ ہے. आपको पता है कि बकरी कब बच्चा देने के काबिल हो जाती है? सिर्फ 6 माह के बाद। 6 माह की बकरी बच्चा दे, और एक बकरी जो है ना वो हर 6 माह के बाद बच्चा पैदा करती है। अल्लाह ताला ने जिनके अंदर गोश्त रखा है उनकी ग्रोथ भी बढ़ा दी। मुर्गियां देखिए, पोल्ट्री 2-3 हफ्तों के अंदर पड़ जाती है। ये तो कई मुख्तलिफ किस्म के सिलसिले हैं ना। तो इस तरह से ये माता है, यानी ये जो मैंने 6 माह का लफ्ज़ बोला ना, इसको मिसअंडरस्टूड ना कीजिएगा। एक दफा बच्चा जन्ने के बाद फिर 6 माह के बाद बकरी बच्चा देने पर तैयार है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को पता है कि हम सबको इन चीज़ों की जरूरत है और इतना गोश्त हम खाते हैं। अपने ऊपर एक क्वेश्चन रखते हैं, अगर अल्लाह मुझे बकरी बना देता तो मैं क्या कर सकती थी? क्या मेरा और आपका कोई जोर है अपने इंसान होने पे? अल्लाह की ज़ात ने हमें क्या कुछ दिया, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को पाते हैं और फ़ायदा भी लेते हैं और शुक्र नहीं करते। और जो फ़ायदे नेचुरल चीज़ों में आपको मिलते हैं वो कभी सिंथेटिक में नहीं मिलते। आप जितने मर्जी रेशमी कपड़े पहन लें, लेकिन जो आपको सुकून प्योर कपड़े में मिलता है, प्योर कॉटन, प्योर वूल, सिल्क, इसमें जो सॉफ्टनेस है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम्हारे पास शिर्क की तो कोई जगह ही नहीं है। फिर इसी तरह देखिए, इनकी खालों से खेमे बनते हैं। हम लोग तो इस तरह की लाइफस्टाइल के आदी नहीं है, लेकिन अरब लोग टेंट्स लगाते थे, खालों को गाड़ते थे चमड़े के साथ, फिर उसको अपने घर बनाते, वो उनकी सेंट्रल हीटिंग होती थी। आज भी अगर आप यख सर्दियों में किसी सहरा में लगे हुए खेमे के अंदर दाखिल होंगे ना, तो आप कैसे लगेगा कि अंदर हीटर लगा हुआ है, मौसम की शिद्दतों से बचाने के लिए। और गर्मियों में आप किसी खेमे के अंदर दाखिल होना, तो आप कैसे लगा कि ये एसी लगा हुआ है? ये कौन करता है? आप कहते हैं हाय बेचारे एसी के बगैर कैसे रहते हैं। वो तो हम जैसे हैं कि एसी भी लगाते हैं और बीमार भी होते हैं और इतना बिल भी देते हैं, वो तो फ्री में ये सारे काम ले लेते हैं। तो अल्लाह की ज़ात हमें इन नेमतों की तरफ इशारा दिला के कहते हैं, गौर करो कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, खाओ पियो मज़े करो। वलकुम फीहा जमालुन, और तुम्हारे लिए इसमें शान व शौकत भी है। यानी सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत नहीं रखी, कमाल के साथ जमाल भी है। और जमल लफ्ज़ जो है ना अरबी में ऊँट को कहते हैं। अरबी लुगत में सबसे ज़्यादा अल्फाज ऊँटों से रेलिवेंट है, ऊँट, क्योंकि ऊँट थे ही चारों तरफ उनके, उसी के साथ ही ये लफ्ज़ बोलते थे मुख्तलिफ चीज़ों के। तो यहाँ यही बात बता के रिलेट करके सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी ये चीज़ें खूबसूरत भी हैं। कब ही न तुरी हूँ न वहीं न दस रहून, जब तुम शाम को इनको चरा कर लाते हो और जब सुबह चराने के लिए ले जाते हो। इसको लफ्ज़ चुराना कह लीजिएगा, चरा गेजिंग के लिए। अच्छा, यहाँ सुबह ले जाने का जिक्र बाद में है और शाम को लाने का जिक्र पहले है, ये क्यों? देखने में क्या होना चाहिए था कि सुबह जब जानवरों को लेके जाते हो तब भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वापस आते हो तब भी। लेकिन देखिए अल्लाह ताला का अंदाज, पहले शाम का जिक्र है फिर सुबह का, क्योंकि पीछे जमाल का जिक्र है। सुबह बेचारी बकरियां मेमनियां जाती हैं, मरियल, भूखी हुई, सूखी सड़ी, जैसे सुबह आप ढीले ढाले उठ के आ रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि सुबह 7 बजे बुला लिया, और जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर कोई आपकी ज़रा खूबसूरतियाँ देखे और आपका चौका चौबंद होना देखे, फ़र्क होता है ना। तो शाम को जब जानवर भरे हुए पेट से वापस जाते हैं ना, तो खूबसूरत ज़्यादा लगते हैं। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें खूबसूरत नेमतें देने से रोका नहीं है। आप देखिए कि ये वो चीज़ें हैं जिनको देख कर एक इंसान अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर सकता है। तो जितना ज़्यादा इस कायनात पे गौर करें, फिर आप देखिए कि अगर आप किसी भी बकरी को डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है? चलती फिरती एक फूड फैक्ट्री है, जहाँ दिल चाहता है चरवाहे का उसका दूध निकाल के दूध पी लिया, हाँ, जहाँ दिल चाहा उससे टेक लगा ली। और आप देखिए कि ना इनको पेट्रोल देना है, हमारी गाड़ियाँ तो वो कहीं पेट्रोल ना तो रुक जाती हैं कि नहीं रुकती, कभी कचरा आ जाता है कभी कुछ। तो अल्लाह की ज़ात इस तरह से ये चीज़ें उनको दे के गौर व फिक्र कराते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना दौरे कुरान में 30वें पारे में, क्या फ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिकत, क्या फिर तुम ऊँट की तरफ नहीं देखते कैसे उसको पैदा किया। तो अरबों बेचारों की डिक्शनरी छोटी सी थी, उन्हीं चीज़ों पर गौर व फिक्र करवा के बताया जाता था कि तुम देखो ये क्या है, बगैर जायके की चीज़ें खाती हैं। अब थोड़ा सा ज़रा आप इनके खाने पीने पे भी गौर व फिक्र कीजिए। बकरी का गोश्त है या जो भी है, जिन चीज़ों को भी हम यहाँ देख रहे हैं, आप बताइए ये खाती क्या है? खास खास का अगर एक तिनका मुंह में लेके देखें, है कुछ उसके अंदर टेस्ट देती क्या? یعنی بے ذائقہ چیزیں کھا کر بہترین ذائقہ دیتی ہیں. یہ ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ تمہیں بھی اگر نعمتیں کم ملی ہیں تمہارے خیال میں, اللہ نے تو کسی کو کم نہیں دی, لیکن تم یاد رکھو کہ اللہ کی ذات کی اس کائنات میں وہی لوگ پنپتے ہیں کہ جو پتھر کھا کے پھل دیتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, وہاں آپ کو اور بھی کچھ بتاؤں گی. تو مجھے بھی کم نعمتوں میں زیادہ کام کرنا ہے. گوبر گندگی ہے نا, آپ کے تو اس سے مینتھل گیس بنتی ہے, نیچرل ہیٹنگ ہے. ان کے سانس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آکسیجن کریٹ کراتا ہے اور گرمی ہوتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ سردیوں میں ان جانوروں کے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں, جتنے بال لمبے ہوتے جاتے ہیں جسم گرم ہوتا ہے, اور گرمیوں میں ان کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے تو ان کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جمال, انسان کی حسن خوبصورتی کا خیال رکھا ہے, حس ہے نا, بیوٹی ایتھیٹک سینس. کیا تھا کہ یہ بدصورت ہوتی چیزیں کیسی ہوتی. اور آپ دیکھیں جو لفظ ہے نا تُرِيحُون, تُرِيحُون کے لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. روح وحا اس کا روٹ ہے, روح. رواح کہتے ہیں عربی زبان میں ظہر کے بعد کا وقت, جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں پچھلا پہر. اسی سے لفظ راحت بھی ہے. یہ راحت میں تاج ہوتی ہے, اصلی نہیں ہوتی. روحوں و ریحان سورت واقعہ میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے. تو عربی میں کہتے ہیں اراحتن جریحن راحتن, اونٹوں کو چرانا, یعنی خاص طور پہ اونٹوں کا جاننا. اور یہ جو اگلا لفظ ہے تسرحون, سین راحا سے. سرحن کہتے ہیں پھلدار درخت کو. تو اونٹوں کو کن درختوں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے جہاں پھل ہو؟ تو گویا کہ اونٹوں کو درختوں کے پاس لے جانا. اللہ سبحان تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو اور خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ, آج کے دور میں لوگوں کے پاس جو دولت ہوتی ہے نا, وہ کہاں پڑی رہتی ہے عموماً, الا ماشاء اللہ بینکوں میں. زیور بھی ہے تو بینکوں میں, پیسہ بھی ہے تو بینکوں میں. اور آپ ذرا اس کسان اور اس چرواہے کا سوچئے کہ جس کی چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے. یہ ہے مال. عربی زبان میں مال یمیل و میلن کہتے ہیں اس کو. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی ذات لوگوں کو جو دولت دیتی ہے نا, وہ اپنی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, چھپا چھپو کے رکھتے ہیں. اصل دولت وہی ہے, چاہے آپ کے بچے ہیں, چاہے آپ کا گھر ہے, چاہے آپ کا مال ہے, یہ وہی دولت ہے جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور جس کی آپ کو فکر لگ جائے نا, ہائے اس کو سنبھالنا, اس کو سمیٹنا, اس کو نظر نہ لگ, وہ پڑی رہتی ہیں. یہ دیکھیے کچھ امیجز آپ کے لیے میں نے جمع کیے, ان کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے. اگر اس کو نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں سے, کبھی آپ یہاں سے یورپ میں ٹرین پہ سفر کریں, خاص طور پہ کیونکہ ٹرین تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے نا, تو راستے میں آپ کو یہ سب منظر دکھیں گے. دور سبز پہاڑوں پہ یہ چرتی ہوئی بکریاں, اور آپ ایک اشارہ لگائیں, یہ دیکھیں ذرا کیسے ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں, ویز بنی ہوئی ہیں. یہ منظر دیکھ کر وہ جو چرواہا ہے اس کو کیسا لگتا ہوگا. یہ دیکھیے, میں نے کسی کو کمنٹ لکھ کے بھیجا, میں نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ سبز گھاس پہ اون کے گولے گھوم پھر رہے ہیں, ایسی اچھلتی کودتی لگتی ہیں. اور یہ دیکھیے سردیوں میں, اب اس کو آپ امیجن کریں نا کہ اللہ نے کفی حج مال. لیکن ہم کب دیکھتے ہیں, ہم جاتے بھی ہیں تو اندر انڈور کچھ بچوں کو لے جاتے ہیں میوزک اور گھبراہٹ کی جگہوں پہ, اور وہاں جا کے سیر کراتے ہیں. یہاں جائیں بچوں کو لے کے, ان جانوروں کو ٹچ کرائیں, فیل کریں, پتہ چلے کہ کیا اللہ کی کائنات ہے. اور اس کو دیکھیں گے نا تو اللہ پہ پیار آئے گا. اور کسی بھی آپ فن فلیکس میں جائیں گے تو رائڈ دیکھ کے آپ کہیں گے رائڈ بنانے والے کتنے اچھے ہیں. تو بہرحال ان سب چیزوں سے دل لگائیں, یہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے. آپ اکیلے بیٹھے ہو ادھر اور یہ بکریاں چر رہی ہوں, یہ گائے دیکھیے, اونٹ دیکھیں, یعنی یہ ہے کائنات کا حسن. کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ منظر اچھا نہیں لگتا. آپ کبھی ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں میوزک ہو, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, شور ہوتا ہے, آپ کو وحشت ہوتی ہے, ایک ہنگامہ برپا ہے. لیکن آپ جب نیچر میں جاتے ہیں تو ایک دم کیا سکون ملتا ہے. سکون کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ پہ. ابھی پچھلے دن کچھ ساتھی تھے تو انہوں نے ایکسپیرینس کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے. ایک بکری چلتے چلتے گرتی ہے نا, پاؤں ذرا سا پھسل جاتا ہے پہاڑی پہ, تو وہ گرتی ہے تو باقی ساری بھی اس کو دیکھ کے گرنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو تو کہ یہ شرارتیں کرتی ہیں, یہ جانور شرارتیں کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان کو پڑھنے اور دیکھنے سے انسان کے دل میں حقیقت میں اللہ کی محبت آتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم سب اپنے اندر کی آنکھوں کھولیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اب نعت سے پیار ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے پیار ہوتا ہے نا پھر کائنات سے ہوتا ہے. چلیے قرآن سے تو پیار پہلے ہی تھا ماشاءاللہ, کائنات سے ہو گیا نا تو پھر آخر میں کس سے ہو جائے گا؟ رب کائنات سے. اس پہ غور و فکر ضائع نہیں ہوتا, اس کے بارے میں ہمیشہ فکر کیا کرے کہ اللہ مجھے موقع لے. کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے ان چھٹیوں میں کوئی ایک بھی ٹرپ کیا, بچوں کو لے کے باہر نیچر میں گئے؟ نہیں گئے, تھوڑے لوگ گئے. مشکل لگتا ہے نا, لے کے ہی نہیں گیا, کیا کریں پھر. مشکلات, مشکل مشکل مشکل. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم پہنچنے والے نہیں ہوتے مگر جان توڑ کر. تمہارا رائڈ پرابلم. آپ دیکھیے کہ جو جگہیں جہاں گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی, جیپیں بھی نہیں جا سکتی, وہاں یہ جانور لے کے جاتے ہیں. یہ اب چوتھا فائدہ, تین فائدے پیچھے پڑے نا, دف منافع اور تاکلون. فورتھ کیا ہے؟ تحملوا اثقالکم, کہ تمہارے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. اور آپ کو تک ان جانوروں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ مختلف اٹھا سکتے ہیں, یعنی اونٹ جب ایک وقت میں چار پانچ بوریاں بھی اٹھا سکتا ہے. اسی طرح ہر جانور کی مختلف استطاعت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری گاڑیاں ہیں. آج کے دور میں تو ہم گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا, لیکن بعض جگہیں پہاڑی علاقوں میں ایسی ہوتی ہیں, بعض وقت گلیشیئرس میں ایسی جگہیں آتی ہیں کہ جہاں پہ جانے کے لیے انسان کی گاڑی بھی تیار نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہاں یہ تمہیں ننی ننی جانے لے کے جاتی ہیں, لہٰذا ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جانور پہ اگر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا تھا تو پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی مالک کو. یعنی اینیمل رائٹس اگر دیکھنے ہیں نا تو آپ حضرت عمر کے دور میں دیکھیں. آج لوگوں نے اینیمل رائٹس کے نام پہ کیا کر دیا کہ ان کا گوشت نہ کھاؤ, مرسی کلنگ, نہیں نہیں بےچارے مر جائیں گے. آج فیشن بنتا جا رہا ہے یہ کہ جانوروں کو نہ کاٹو. بچے جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, ریڈ میٹ نہیں کھاتے موسٹلی. کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں ہمیں ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اگر اس سے وہ کام نہیں لوگے تو بتاؤ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. جو جو لفظ ہے نا اثقال, ثقل کی جمع, ثقل کہتے ہیں بوجھ کو, ٹھیک ہے, ثقل. اور الا بلد, بلد شہر کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو لفظ ہے نا بالغی, اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ بالغین, بالغ ہوتا ہے نا بندہ بالغ ہوا, اسی کی جمع بالغین. نون گر گئی, اضافت کا لفظ آ گیا تو ہی لگ گیا. بشکل, شک کہتے ہیں محنت کو, جان لگانا, ایسی محنت جو بدن سے ہو. اور انفس نفس کی جمع, یعنی تم وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے جہاں یہ لے جاتے ہیں. اونٹ کے بارے میں آتا ہے 10 من تک بوجھ اٹھا سکتا ہے, 4 بوریاں ایک وقت میں. اسی طرح گدا اور خچر اس سے کم بوجھ تھوڑا بہت اٹھاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا رب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے, شفقت فرمانے والا, مہربان. تم پہ رحم کیا فرمایا کہ اس نے پیدل چلنے کی بجائے تمہیں سواریاں دے دیں؟ اور تمہاری ان جانوروں پہ شفقت اور رحم کیا ہے کہ تم ان کے اوپر ان سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو جس کو یہ افورڈ نہ کر سکے, جس کو یہ برداشت نہ کر سکیں. والخیل والبغال والحمیر, اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے. کیوں؟ لترکبوہا, تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینہ, اور تمہارے لیے اس میں زینت بھی ہے. خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہتے ہیں, خیل گھوڑا. بغال کہتے ہیں خچر کو, جس کی ماں گھوڑی اور باپ گدا ہو. یہ دو مختلف سیکسز کو ملایا جاتا ہے کیونکہ مضبوط ہوتا ہے وزن اٹھانے کے لیے. کس آج بھی کہتے ہیں نا کہ دور کے لوگوں کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں تو بچے اسٹرانگ پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک آج کے دور میں بڑا فیمس ایشو ہے کہ فیملیز میں شادیاں ہوتی ہیں تو بچوں میں بعض دفعہ کچھ بیماریاں ریپیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ دونوں طرف کے جینس مل جاتے ہیں. لیکن دور کے خاندان میں ہوتا ہے نا تو دونوں خاندانوں کی کوالٹیز بھی جمع ہو جاتی ہیں تو اسٹرینگتھ ہوتی ہے. تو یہ بغال جو ہے کچھ اسی قسم کی چیز ہے. اور حمیر حمار کی جمع گدے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری سواریاں مختلف قسم کی. آپ خیل کے نیچے لکھ لیں لینڈ کروزر، بغال کے نیچے لکھ لیجئے مرسڈیز، اور خمیر کے نیچے سزوکی لکھ لیجئے. یہ اپنے اپنے دور کی ہیں، اللہ نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کی چیز دی ہوئی ہے نا. اور فرمایا کیوں لی ترکبوہا، تم سوار ہو، وزینہ خوبصورت بھی لگتی ہیں. گھوڑے پہ بیٹھا ہوا شخص زیادہ خوبصورت لگتا ہے، چلو گدھے پہ بیٹھا ہوا زیادہ خوبصورت نہیں بھی لگے گا. ہاں وہ یخلقو ما لا تعلمون، اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جن کا تم کو علم بھی نہیں ہے. مت سوچو کہ صرف یہی ہے. یہ جو ما لا تعلمون ہے نا، مفسرین کہتے ہیں اس کے اندر ہماری آج کی گاڑیاں ہیں. جب اللہ کے نبی کا دور تھا اس وقت تو یہی چیزیں تھیں نا، لیکن آج کے دور میں اس کے اندر آپ دیکھیے موٹر سائیکل سے لے کے گاڑی، اور گاڑی سے کچھ سے کچھ، اور کچھ نہ کتنا کچھ شامل ہو گیا. تو گویا کہ قیامت تک کی سواریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کر کے ہم سب کو بتا دیا کہ جب یہ نعمتیں تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دکھاتا ہے. یہ سارا کچھ تو اس کائنات میں ہو ہی رہا ہے، ظاہری طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب شکر کی طرف توجہ کیسے پھیری. آیت نمبر 9، وَعَلَى اللَّهِ الْقَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ توحید کا راستہ. اس کو قصد السبیل کہا، اسی کو پیچھے صراط مستقیم کہا، اسی کو سوا السبیل کہا. یعنی توحید وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ اس سے گزر کر جائر ٹیڑی میڑی پنکھ ڈنڈیوں پر مڑ جاتے ہیں، جو ان کو گمراہیوں میں گرا دیتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کہ جس رب نے اتنی کائنات بنائی، دیکھیے بظاہر تو ہم یہ کائنات کی چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن بنیادی تھیم شرک اور توحید. کہ تم ایک رب کی اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد پھر شرک کرو گے؟ اور جس نے یہ چیزیں بنائی وہی تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. تو قصد السبیل کا پھر ایک اور معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ ہی تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. سورۃ لیل آیت 12 میں بھی آتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارے ذمہ ہے تمہیں ہدایت دینا، راستہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. اسی طرح یہاں جو لفظ ہے نا الہ، الہ بمانی الہ ہے، ادھر طرف ٹو ورڈز کے معنوں میں. قصد کہتے ہیں مڈل کو، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، درمیانہ راستہ، امت وسط میں بات ہوئی تھی. افراد اور تفرید سے پاک صراط مستقیم. سورۃ الانعام آیت 153 میں بھی آتا ہے، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور ٹیڑھے راستوں کو نہ دیکھو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو گویا کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد جو شکر کر لیتے ہیں وہ اللہ کو پا جاتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. اور لفظ جائر جور سے کج اور ٹیڑھے ہونے کو کہتے ہیں. بس نمبر آیتوں کے چند نوٹ کر لیجئے، سورۃ یاسین آیت 61، سورۃ روم آیت 43، انعام 35، سجدہ 13، ہود 11، اور یونس 99. ان سب آیتوں میں مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے. اور اگر اللہ تمہیں راستہ نہ دکھاتا تو تمہیں کوئی راستہ نہیں دے سکتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کس خوبصورت سوچ پہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا مالک ہوں. مالک کی کیا خواہش ہوتی ہے جانوروں کے معاملے میں؟ کہ جانور نہ مرے، صحت مند رہے، نہ بھٹکے، نہ بھوکا رہے. یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، تم مرو بھی نہیں، زندہ رہو، تم بھٹکو نہیں بلکہ سیدھی زندگی بسر کرو اللہ کی رہنمائی میں، اور تم اس دنیا میں بھوکے بھی نہ رہو. کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، بس کہا کہ ان سب کو استعمال کرتے ہوئے تم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلاؤ. میرا اپنے سے سوال کیا ہونا چاہیے کہ یہ ساری نعمتیں جس کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس سے ملتی جلتی نعمتیں جو میں پاتی ہوں، کیا اس کو پانے کے بعد سیدھے راستے پہ چلتی ہوں یا بھٹکے ہوئے راستوں پہ ہوں؟ یہاں پھر رک کے تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين